نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة يوسف. یہ سورة قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی جب قریش اس مسئلے پہ غور کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں. اس زمانے میں بعض کفار مکہ نے شاید یہودیوں کے اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کی وجہ کیا ہے. تو چونکہ اہل عرب اس قصے سے ناواقف تھے اس کا نام نشان تک ان کے ہاں روایات میں نہیں پایا جاتا تھا اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی اس سے پہلے اس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں سنا گیا تھا، تو اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صحیح جواب نہ دے سکیں گے یا ٹال مٹول کر کے کسی یہودی سے بعد میں پوچھیں گے اور بتائیں گے اور اس طرح آپ کا بھرم کھل جائے گا. لیکن ہوا یہ کہ جنہوں نے یہ امتحان لیا انہیں خود منہ کی کھانی پڑی. نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قصہ آپ کی زبان پہ جاری کر دیا بلکہ اس قصے کو قریش کی حالت پر چسپاں بھی کر دیا کہ تم وہی کچھ کر رہے ہو اپنے بھائی کے ساتھ جو برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اس قصے میں آزمائشیں اور خصوصاً برادران یوسف کا کردار ان کے ساتھ نظر آتا ہے بالکل مختلف واقعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش مکہ کا بھی وہی سلوک نظر آتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی دی گئی اور دوسری طرف ان کو احساس دلایا گیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ درست نہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں، ان کے نام کے بارے میں اور ان کی حیثیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھیں جو مسند احمد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. الکریم کا مطلب ہوتا ہے معزز انسان، کرم والا، کرامت والا، جو ایک معزز انسان کا بیٹا تھا اور وہ ایک معزز انسان کے بیٹے تھے اور وہ ایک معزز انسان کے بیٹے تھے، یعنی جنہیں نسل در نسل در نسل عزت و اکرام اور مرتبہ اور قدر و منزلت حاصل ہوئی. یوسف علیہ السلام اگرچہ مصر میں پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن 17-18 سال کی عمر میں وہاں پہنچے، 2-3 سال عزیز مصر کے گھر رہے، 8-9 سال جیل میں گزارے، 30 سال کی عمر میں ملک کے فرما روا ہوئے اور 80 سال تک for 80 years بغیر کسی کی شرکت کے تمام مملکت مصر پر حکومت کرتے رہے اور اپنی مملکت کے یا حکومت کے 9ویں یا 10ویں سال حضرت یعقوب کو اپنے پورے خاندان سمیت فلسطین سے مصر بلا لیا اور جس علاقے میں آباد کیا وہ دمیات اور قاہرہ کے درمیان تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی، 110 سال کی عمر میں. اور اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ 110 سال تک وہ حکومت کرتے رہے، یعنی آخری عمر تک ذہنی اعتبار سے نہایت تندرست تھے. پورے قصے میں آپ کو بے شمار ان کی آزمائشوں کا ذکر ملے گا، لیکن آپ دیکھیں کہ ان ساری آزمائشوں کے بعد دنیا میں بھی جو نعمت کا پیریڈ ہے، عزت اور فرما روائی اور غلبے کا، وہ کہیں زیادہ ہے اس کی نسبت جو ان پر آزمائشیں آئیں. اور بظاہر یہ آزمائشیں جب پیش آ رہی تھیں ان کے خلاف جاتی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ ان سارے مقامات پر بہت باوقار انداز میں صبر کا مظاہرہ کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے، حتیٰ کہ اللہ نے دنیا میں بھی ان کو اس کا صلہ عطا کیا اور بہترین کامیابی سے نوازا. پورے واقعے میں کہیں بھی ان کی بے صبری، کہیں اللہ سے شکوا، کہیں ان کی استقامت میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. ہر چیز کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرتے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ پھر بہترین معاملہ کرتے ہیں. انسان کے لیے اس واقعے میں سمجھنے کو بہت کچھ ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جب ایک کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے. انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے اور بدلنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. بسا اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا ہے اور انسان سمجھتا کہ میں نے ٹھیک نشانے پہ تیر مارا، لیکن نتیجے میں کیا پتا چلتا ہے کہ وہ کام کر چکا جو اس کے اپنے ہی منصوبے کے خلاف تھا اور اللہ کے منصوبے کے مطابق تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینکتے ہیں تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے قصہ پاک کر دیا، اپنا مقصد پورا کر لیا، لیکن وہ دراصل اللہ کے منصوبے کی تکمیل کا ذریعہ تھا. اور پھر ایک بہت بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور ایک جائز مقصد کے لیے سیدھی تدبیر کرتا ہے، اگر اس کی تدبیر بر نہ بھی آئے تو اللہ اس کو رسوائی سے ضرور بچا لیتا ہے. اور اگر کوئی شخص کسی ناپاک مقصد کے لیے کوئی تدبیر کرتا ہے تو خواہ بظاہر دیکھنے میں وہ تدبیر کتنی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن آخرت میں یقیناً رسوائی کا شکار ہوگا، اور دنیا کی رسوائی بھی کچھ دور نہیں ہے. بہرحال سارا واقعہ اللہ پر بھروسے اور اللہ پر توکل اور اللہ پر ایمان اور یقین کی ایک زندہ مثال ہے. ایک ضعیف حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سورت کو خود بھی سیکھو اور اپنے ماتحتوں کو سکھاؤ. بہرحال حدیث ہے لیکن ضعیف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، روشن کتاب کی. المبین، جو اپنا مدعا اچھی طرح صاف صاف بیان کرتی ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے جو قرآن ہے عربی زبان میں. عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. تعقلون، عقل میں سما سکو، سمجھ پاؤ. تو پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے. انا انزلناہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. دوسری بات یہ کہ اسے قرآن کہا جاتا ہے، اس کتاب کو قرآنن. قرآن قرآ یقرأ اسے مصدر ہے، پڑھنا. اب مصدر کو مصدر نام کیوں دیا گیا، یعنی مصدر کو قرآن کا نام کیوں بنایا گیا؟ تو یہ دراصل اس میں مبالغے کے لیے یا اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے کہ قرآن کا مطلب ہے پڑھنا، کہ ایسی کتاب جو پڑھی ہی جانے والی ہے، جس کو بس پڑھنا ہی چاہیے. یہ سجانے کے لیے نہیں، رکھنے کے لیے نہیں، یہ پڑھنے کے لیے ہے، پڑھی جانے والی اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی. عربین، عربی میں ہے. عرب، عجم کا اپوزٹ، جو اپنے مدعا کو خوب واضح کر سکے. عجم گنگا، عرب کھول کھول کے بیان کرنے والا. جو فصاحت اور جو طلاقت اور جو معانی کا سمونا اس زبان کے اندر ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں پایا جاتا. کوئی اور زبان اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ان چیزوں کو اپنے اندر سما نہیں سکتی. کسی احساس اور کسی خیال کو اس بہترین طریقے سے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی جتنی عربی زبان. کہ یہ صرف زبان نہیں، یہ صرف الفاظ کی زبان نہیں، یہ احساسات کی زبان بھی ہے. اور خصوصی طور پر جب اس کے مخارج کے ساتھ الفاظ کو ادا کیا جاتا ہے تو وہ صرف ایک معنی نہیں، احساس بھی اپنے اندر رکھتے ہیں. مثلاً آپ لفظ بولتے ہیں اللہ، اللہ کے آخر میں جو ہا ہے اس کا مخرج جو ہے اقصا حلق، اقصا حلق کے آگے دل پہ جا لگتی ہے بات. تو جو چیز دل پہ جا لگے اور دل کی اصلاح کر دے اور دل کو ہلا دے، پھر وہ سارے جسم کے اندر اپنے اثرات رکھتی، ایک سکون فراہم کرتی. تو لفظ اللہ کا لکھنا بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح اس کو سب حروف اوپر کو جاتے اور ایک حرف جو ذرا سا مولڈ ہوتا ہے وہ دل کی اس کیفیت کا عکاس ہے. تو لکھنے میں، بولنے میں، محسوس کرنے میں یہ چیز نہ بھگوان کے اندر ہے، گاڈ، خدا، سب بے جان ہے، لیکن اللہ اس کی پوری ہستی کی نمائندگی کرتا ہے یہ لفظ. اسی طرح اور الفاظ بھی کہ جن میں صرف لفظ نہیں، صرف معنی نہیں، احساس اور جذبات بھی ہیں. اور پھر اتنی وسیع زبان ہے کہ ایک ہی لفظ کے اندر کئی کئی معنی سمائے جا سکتے ہیں. ایک لفظ کئی معنی اپنے اندر اٹھا سکتا ہے. پھر ازداد کی زبان ہے, ایک ہی لفظ ایک معنی بھی دے رہا ہے اور ٹوٹل اپوزٹ معنی بھی دے رہا ہے. یہ خصوصیت بھی دوسری زبانوں میں نہیں ملے گی. اس لیے قرآن کو یا قرآن کے الفاظ کو جس زبان کا جامع پہنایا گیا یا احساسات کو جس زبان کا لباس پہنایا گیا, یہ لباس پہنانے والی بات, وہ عربی ہے. اللہ نے اس کو سلیکٹ کیا, اسے اشرف اللغات قرار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے لیے کسی ایک ہی زبان کو منتخب کیا جانا تھا. جیسے آپ دیکھتے ہیں پچھلی کتابوں کو بھی اللہ نے جب اتارا تو ایک ہی زبان میں اتارا, دو یا تین زبانوں میں نہیں اتارا. اور پھر ان زبانوں کے اندر جو تبدیلیاں واقع ہو گئیں اس کی وجہ سے وہ کتابیں بھی تحریف کا شکار ہو گئیں. عرب زبان کے اندر اتنی وسعت تھی, اتنی مضبوطی تھی کہ اسے مزید نہ تبدیل ہونا تھا اور نہ یہ اپنی اصلیت کو چھوڑ کر کوئی معنی دے سکتی تھی. اس لیے اس کو محفوظ ترین زبان کے طور پر, ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا. پھر آپ دیکھیں کہ دوسری زبانیں زبر زیر کے بغیر بھی پڑھ لی جاتی ہیں, لیکن اس کے لیے, اس کے مفہوم یا معنی کو صحیح ادا کرنے کے لیے اس کے زبر زیر کا یا اس کے پروننسیشن کا درست ہونا نہایت ضروری ہے, ورنہ معنی کچھ سے کچھ ہو جائے. تو یہ بھی دراصل اس کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے, اسے کچھ سے کچھ نہ بنایا جا سکے. اور اگر یہ قرآن کسی اور زبان میں اترتا تو تم اللہ کی بات کو سمجھ نہ پاتے. عربی میں اس لیے اتارا کہ تم سمجھ پاؤ, یعنی تمہیں بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے. کم الفاظ میں زیادہ معنی, چھوٹی بات میں زیادہ مفہوم, کہ والیوم بھی کم ہو اور میکسیمم نالج اس میں رکھ دیا جائے. ہے تو کسی صوفی کا قول, معلوم نہیں اس کی حقیقت کیا, لیکن اس کا کہنا ہے کہ قرآن میں 14,000 علوم پائے جاتے ہیں. معلوم نہیں اس نے کس کس طرح گنا ہوگا, لیکن اس کا قول ہے تو میں نے کہیں پڑھا تو آپ کو بھی سنا دیتی ہوں. میں اس کی حقیقت نہیں جانتی لیکن یہ کسی کا ایکسپیرینس ہے. تو اتنے بے پناہ علوم کو جو آج کے جدید دور کے بھی بہت سارے علوم کا احاطہ کر رہی ہے, اس زبان کے اندر ہی رکھا جا سکتا تھا, دوسروں میں نہیں. مثلاً ایک ہی لفظ کے لیے یا ایک ہی معنی کے لیے بہت سے لفظ آپ قرآن میں دیکھتے ہیں. مثلاً دوڑنا, کل پرسوں بھی دوڑنے پہ بات ہو رہی, جب حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ تھا, یحرعون کی جہاں وضاحت ہو رہی تھی. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ ینسلون کا مطلب بھی ہے دوڑنا, لیکن ینسلون میں معنی پایا جاتا اوپر سے نیچے آنا. تو قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا, سور پھونکنے کی بات کی گئی کہ جب سور کی آواز سنیں گے تو لوگ دوڑیں گے, اور دوڑنے کے لیے یجری کا لفظ نہیں, یسا کا لفظ نہیں, یمشی کا لفظ نہیں, کچھ اور نہیں, بلکہ ینسلون کا لفظ ہے. اب یہ ینسلون پوری ایک پکچر ہے ان کے دوڑنے کی. نسلہ کہتے ہیں بلندی سے نیچے آنے کو. آپ کبھی تصور میں لائیں کہ کوئی شخص اوپر سے نیچے آ رہا ہے, کبھی آپ مری جائیں یا پہاڑ پہ تو آپ دیکھیں کہ جب لوگ اوپر سے نیچے جاتے تو ان کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے, بہت مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتے. اگر وہ آہستہ بھی چلے تو ان کو تیز دوڑنا پڑتا ہے. تو ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سور کی آواز سنتے ہی لوگ اس طرح آئیں گے جس طرح کوئی اوپر سے نیچے اتر کے آ رہا ہو, یعنی دوڑتے ہوئے آئیں گے, اپنے آپ کو روک نہ سکیں گے, کنٹرول نہ کر سکیں. کیونکہ اگر اوپر سے نیچے آتے ہوئے پہاڑ سے اگر آپ اپنے آپ کو روک کے کھڑے ہو جائیں تو بعض اوقات گرنے کا ڈر ہوتا ہے, یعنی کہ آپ بے اختیار آپ چل رہے ہوتے ہیں اس میں. بعض اوقات آپ اوپر سے گاڑی نیچے لا رہے ہوتے تو کیا کرتے ہیں آپ, بے شک گاڑی بند بھی کر دیں تو خود ہی آ جائے گی نیچے. تو پورا قرآن گواہی ہے اس بات کی کہ اس لیے اس کو عربی میں نازل کیا کہ تم سمجھ سکو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ دوسری زبانوں سے باعث ہے یا ناپسند کرتا ہے. سب زبانیں اللہ کی ہیں اور اسلام کسی بھی زبان سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتب تھے حضرت زید, ان کو چار زبانیں آتی تھی, چار زبانیں جانتے تھے, عربی, فارسی, عبرانی اور ایک شاید سریانی, یہ چار زبانیں. اور آپ نے خود ان کو عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تھا جو انہوں نے 17 دن میں سیکھ لی تھی. ایسا حافظہ تھا عربوں کا, 17 ڈیز میں اس کے ماسٹر ہو گئے تھے. پھر اسی طرح اور صحابہ کرام بھی دوسری زبانیں جانتے تھے اور ضرورت کے تحت انہوں نے جانی. کبھی اسلام نے کسی بھی زبان کو سیکھنے سے منع نہیں کیا, بس ضرورت کی بات ہے. صرف شوقیہ بھی نہیں سیکھتے رہنا چاہیے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں اتنی زبانیں جانتا ہوں. ہمارا تو بہت سے کام صرف شوقیہ کیے جاتے ہیں یا ایک سٹیٹس سمبل کے طور پر کوئی زبان سیکھی جاتی کہ اب عربی نہیں تو انگریزی نہیں تو اب فرینچ سیکھی جائے, خواہ کوئی ایک بھی نہ آپ کی بات سمجھے. ہمارے بچوں کو خود میری بیٹی نے اسکول میں مجبوری تھی فرینچ پڑھی, تو اب کہاں استعمال کرنی ہے اس نے. ہاں اگر آپ کو استعمال کرنی ہے اور آپ کو کہیں ایسے ملک میں جانا ہے تبلیغ کے لیے یا بزنس کے لیے کسی کام کے لیے، پھر آپ سیکھیں اور پرفیکٹلی سیکھیں کہ آپ اسے استعمال بھی کر سکیں، صرف بیکار میں اپنی انرجیز نہ گوائیں. لیکن ہمارے تو امپوز کر دی جاتی ہے نا چیزیں کہ آپ کو انگریزی کمپلسری لازمی، اسلامیات آپشنل ہے، انگریزی کمپلسری ہے. مسلمان بنے یا نہ بنے آپ، انگریز ضرور بن جائیں، اور وہ بھی نہیں بنتے. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا، نہ ہم وہ بن سکے نہ وہ بول سکے اور نہ اپنی زبان آئی. بہرحال اللہ نے اپنی کتاب کے لیے عربی کو سلیکٹ کیا اور اسے سب سے بہترین زبان قرار دیا. اور قرآن ویسے بھی ایسی چیز ہے کہ جس کے ہر ہر قدم پر بہتری ہے. قرآن خود سب کتابوں میں بہترین مقام رکھتی ہے، سب زبانوں میں بہترین زبان ہے جس میں اس کو نازل کیا گیا، سب زبانوں میں اعلیٰ ترین پیغمبر جن پر یہ نازل کی گئی، جبریل علیہ السلام سب فرشتوں کے سردار جن کے ذریعے یہ کتاب آئی، جو وحی لے کر آئے، جس شہر میں نازل ہوئی مکہ المکرمہ، ام القرآن سب بستیوں کی ماں قرار دیا گیا اس کو، جس مہینے میں یہ نازل ہوئی رمضان، وہ تمام مہینوں سے زیادہ افضل، جس رات میں نازل ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر قرار پائی، اور جس امت کے پاس بھیجی گئی وہ خیر امت قرار پائی. لہذا جو شخص اس کو پڑھے گا، اس کا حق ادا کرے گا، اللہ اس کو عزت دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ساتھ کچھ لوگوں کو عزت بخشے گا اور اسی کے ساتھ کچھ لوگوں کو ذلیل کر دے گا، ان کو ذلیل کر دے گا. تو یہی کتاب 1400 سال پہلے جب عرب کے بدوؤں کے پاس آئی تو انہیں دنیا کا امام بنا گئی، حالانکہ وہ دنیاوی علوم کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، علم سے ان کا کوئی خاص غرض یا واسطہ نہ تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کا حق ادا کیا، حق اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو جانا، اس پر عمل کیا، اس کے پیغام کو لے کے دنیا میں پہنچے، تو دنیا کے امام بن گئے. اور ایک آج ہم ہیں کہ اس کتاب سے منہ موڑ کے ترقی کرنا چاہتے ہیں اور کر نہیں پا رہے. عیسائیوں نے تو اس لیے اپنی کتابوں کو چھوڑا تھا کہ تحریف شدہ کتابیں تھیں اور اس میں انسانی افکار شامل تھے جو کہ درست نہیں تھے، تو ان کی کتابیں انہیں دنیا میں پیچھے رکھنے کا سبب بنی. ہماری کتاب تو بار بار غور و فکر کرنے اور اس میں آگے بڑھنے کا حکم دیتی ہے، تو ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کی بات ماننے کی کوشش کی. بہرحال جو آج میرا آپ سے تقاضا ہے اسی بات کے حوالے سے، وہ یہ کہ اس کا حق ادا کریں. اور سب سے پہلے جو اس وقت آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے، اس کو پڑھنے کا اور سمجھنے کا حق ادا کرنا ہے کہ ایک ایک لفظ کا معنی آپ پر سورج کی روشنی کی طرح واضح ہو، کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو الفاظ کے اندر، پھر اس کے بعد اس کی تراکیب کے اندر اور اس کے مفہوم کے اندر کہ کیا معنی ہے، کیا مراد ہے، یہ بات کیوں کہی گئی، کس لیے کی گئی. ایک ایک آیت پر رکا کریں اور پوچھا کریں اپنے آپ سے، کیا سمجھا میں نے اس میں سے، اور اگر سمجھ نہیں آئے تو اس کو بار بار سمجھنے میں کوئی نقصان نہیں، سعادت ہی سعادت ہے، انسان کی عزت و عظمت ہے. ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اگر ایک حرف 40 دفعہ بھی پڑھنا پڑے تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، یہ دل تنگ ہونے کی کیا بات ہے، یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے. تو جتنا زیادہ اس کے ساتھ وقت لگائیں گے اتنا ہی اجر و ثواب پائیں گے. وہ ہمیں ملتا ہے نا، حضرت عبداللہ بن عمر نے سورت بقرہ میں 7 سال لگائے تھے، تو 7 سال پہلے سال سے ہی شروع ہوتے ہیں. کسی بھی چیز کے ساتھ اتنا وقت لگانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ پڑھنا، پھر اس کو پڑھنا، پھر اس کو پڑھنا. اور اس میں آپ میں سے کچھ لوگ تو ہوں گے کہ جو یہاں پڑھنے کے بعد پھر یہیں پڑھیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو یہاں دوبارہ نہ پڑھ سکیں گے، لیکن وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں، وہ جہاں بھی ہوں اس کو بار بار پڑھیں. اور اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھانے لگ جائیں تو آپ کو پڑھنا پڑ جائے گا، پھر آپ کو لازمن پڑھنا پڑے گا. کیونکہ جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے استاد کی ذمہ داری، جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی اپنی ذمہ داری. اب اس کے ساتھ اگر اللہ کا ڈر شامل ہو جائے تو کوئی غلط بات وہ زبان سے نکال نہ سکے، اور پھر واقعی اس کا حق ادا ہوتا ہے. میرا اور آپ کا بھی یہی ایکسپیرینس ہے اور ہوگا کہ جو کچھ آپ پڑھا کے سمجھیں گے وہ پڑھ کے شاید نہ سمجھ سکیں، کیونکہ اس وقت انسان ایک خوف میں مبتلا ہوتا ہے. خوف انسان سے سارے پردے ہٹا دیتا ہے. خوف کے بعد انسان کو وہ حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں جو ویسے نظر نہیں آتی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا خوف ہی انسان کو ہر چیز کی پہچان کرا دے گا، اور اس کے منہ کو چپ لگ جائے گی، اور حق و باطل کا فرق وہ خود مان جائے گا، اور کہے گا کہ انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے. جو دنیا میں کوئی انسان اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا نا، وہاں سب کے سامنے کرے گا میں قصوروار تھا. تو یہی بات ہے کہ آج اگر کسی شخص کے اندر اس کتاب کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری اور احساس پیدا ہو جائے اور ساتھ اللہ کا خوف شامل ہو جائے, تقویٰ, پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ کتاب آپ کے رگ و پے میں اترتی ہے اور جو برکتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں کس طرح آپ کے نصیب میں آتی ہیں. لیکن ضرورت ہے محنت کرنے کی, کوشش کی. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. نحن نقص عليك, ہم بیان کرتے ہیں آپ پر, نقص قاف صاد صاد قص یقص سے, عليك آپ پر, احسن بہترین سب سے اچھے, قصص دیکھنے میں یوں لگ رہا ہے جیسے جمع ہو قصے کی, ایسا نہیں ہے, مصدر ہے یہ قصص. قصصن کا لفظی معنی ہے کسی چیز کے پیچھے لگنا, مراد ہے یہاں دلچسپ واقعہ, کیونکہ دلچسپ واقعے کے بھی ہم پیچھے لگ جاتے ہیں, پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم کسی کہنا آئے میں ایک مزے کی بات بتاؤں تو پھر وہ کیا کہتا ہے, اچھا ضرور بتاؤ, اب تو تم بتا کے ہی چھوڑو. قصصن مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال کیا جا سکتا, لیکن یہ مفرد بھی یا مصدر کے طور پر یہاں پر استعمال ہوا ہے. اب حکایت جب کوئی سناتا ہے تو اس کا بیان کرنے والا واقعات کے پیچھے چلتا ہے. جب آپ کہانی کسی کو سنا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, پیچھے چلتے جاتے ہیں چلتے جاتے ہیں اور ایک چیز کے اینڈ تک جا پہنچتے ہیں. تو یہاں پر بھی احسن القصص سے مراد کیا ہے کہ ماضی کے واقعات کی پیروی کرنا, ان کے پیچھے چلنا. اور اس کو پیچھے سورت ہود میں, سورت یونس میں آپ کئی قصے پڑھ چکے ہیں نا, ان سب میں اسے احسن القصص قرار دیا گیا. احسن القصص کہ بہترین قصہ ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ قصے جگہ جگہ بیان کیے گئے, ریپیٹ کیے گئے ہیں. یہ قصہ ایک ہی جگہ آیا ہے, ایک ہی سٹریچ میں آیا ہے. اس میں دشمنوں کے وار ہیں, یہاں اپنوں کا ستانا ہے. اس لحاظ سے بھی انسان کے لیے اسے بہترین رہنمائی ہے. دشمنوں کی طرف سے آنے والی آزمائشیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں بھی انسان کو تکلیف دیتی ہیں, لیکن جو دکھ اپنوں سے ملتے ہیں انسان کو یا جو دکھ انسان اپنوں کے محسوس کرتا ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں. بھائیوں کی طرف سے تکلیف, جو مسلمان تھے اپنے جیسے, ایک باپ کی اولاد تھے, اس سے کیسے نپٹا جائے, اس میں بہترین رہنمائی ہے. اپنوں کے ساتھ کیا کیا جائے جب وہ ستانے پہ تل جائیں, جب وہ سازشیں کرنے پہ تل جائیں, جب وہ حسد اور جیلس کا شکار ہو جائیں, جب وہ چھپے وار کرنے لگیں تو کیا کیا جائے, کیسا معاملہ کیا جائے, یوسف علیہ السلام جیسا. اور پھر اس ایک واقعے میں بہت سارے پہلوؤں پہ بات ہے کہ حسد اور عناد کا انجام کیا ہوتا ہے, ذلت اور رسوائی. اللہ کی تائید کس کے ساتھ ہوتی ہے, سازشیں کرنے والوں کے ساتھ نہیں, اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے والوں کے ساتھ. پھر نفس امارہ کی سرکشیاں کیا ہوتی ہیں, اس سے کیسے بچا جائے, کیسے بچا جا سکتا ہے. اور انسانی نفسیات کی عجیب و غریب صورتیں سامنے آتی ہیں. اس لیے اس کو کیا کہا گیا, بہترین بیان. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران, کیونکہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف وحی کیا ہے. آپ کسی انسان کے شاگرد نہیں ہیں, ہم آپ کو سکھا رہے ہیں, ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. هذا القرآن, یہ قرآن, عربی قرآن ہم نے آپ کو دیا. کیونکہ کفار مکہ نے, جیسے کہ میں ابتدا میں عرض کر چکی ہوں کہ یہ سوال آپ کے امتحان کے لیے کیا تھا کہ بھلا آپ کیا کرتے ہیں, حضرت یوسف کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے فلسطین سے مصر جانے کے بارے میں تو عربوں کو کچھ خبر نہیں, بھلا جواب دیتے ہیں کہ نہیں. تو آپ نے ایک ہی سٹریچ میں پورا جواب دیا, پورا قصہ ایک ہی سٹریچ میں اترا. تو یہاں پر فرمایا نحن نقص علیک, یہ شک کرتے ہیں کہ آپ کسی انسان سے پڑھ کر آتے ہیں, نہیں ہم بیان کرتے ہیں یہ کہ بما اوحینا, کیونکہ یہ قرآن ہم وحی کر رہے ہیں. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, اور بے شک تم, بے شک کیوں کہا یہاں ان کو, اس لیے کہ ان کے بعد لا آ رہا ہے. ان کے بعد اگر لا, یہ چھوٹا سا من کے ساتھ لا لگا ہوا نا, ان كنت من قبلہ لمن الغافلین, یہ لام تاکید ہے. تو یہ بے شک کے معنوں میں کر دیتا ہے ان کو, بے شک تھے تم اس سے پہلے البتہ من الغافلین بے خبر لوگوں میں سے، آپ جانتے نہیں تھے، یا غافل وہ اردو والا غافل نہیں ہے، یعنی لا علم تھے، آپ اس قصے کو اس واقعے کو پہلے نہیں جانتے تھے، یا آپ عالم الغیب نہ تھے،